الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اسی طرح ہم نے ان کے راز کو کھول دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس وقت یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے ان کے کام کے بارے میں تو انہوں نے کہا, اصحاب کہف کی سونے کی جگہ پر ایک عمارت بنا دو جو ان کی یادگار رہے, ان کا اللہ ان کی حالت کو زیادہ جانتا ہے. قال الذین غلبوا, جو لوگ اس وقت ان کے مقدمے میں غالب تھے, لنتخذن یعنی مسلمان, انہوں نے کہا ہم تو ان پر ان کے سونے کی جگہ پر ایک مسجد بنا دیں گے. یہ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 21 ہے. اس میں اللہ پاک نے جب ان کو موت دے دی, اب دو جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت جب یہ اٹھے 300 سال کے بعد, اس وقت بھی کچھ مشرکین باقی تھے نسل در نسل. زیادہ تر مسلمان تھے اور حکومت بھی مسلمان کی تھی, بادشاہ بھی مسلمان تھا. مسلمان سے مراد کرسچن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. تو یہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ جہاں پر یہ اصحاب کہف انتقال کر گئے ہیں, سو گئے ہیں, وہاں پر ایک قریب میں ایک عمارت بنا دی جائے. لیکن یہ عمارت بنانے کی بات جو ہے وہ ان مشرکین نے کی یا دوسرے گروہ نے کی, اور کہا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کے حالات کے بارے میں. لیکن جو مسلمانوں کا گروہ تھا وہ غالب تھا, چونکہ وہ زیادہ تھے اور حکومت مسلمانوں کی تھی, اس اعتبار سے انہوں نے کہا یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. اس زمانے کے اعتبار سے آج کل کی مسجد کی طرح نہیں, یعنی عبادت خانہ جو بھی ہو, تاکہ آنے جانے والوں کو پتا چلے کہ یہاں پر نیک اور موحد اصحاب کہف جو ایک اسلام کے خاطر ایک اللہ کے خاطر یہاں سے گھر سے ہجرت کر گئے تھے, تو ان لوگوں کا واقعہ لوگوں کو یاد آئے اور لوگ اللہ کو یاد کریں. اس لیے انہوں نے کہا وہاں پر ہم عبادت کی جگہ بنا دیں. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر قبرستان کے قریب اگر کوئی مسجد ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن قبر کے اوپر یا قبر کے سامنے عبادت کرنا, نماز کے لیے کھڑا ہونا جبکہ سامنے قبر ہو, یا اسی طریقے سے وہاں پر عبادت گاہ بنانا قبر کے سامنے کہ آنے جانے والے اور لوگوں کے دل میں یہ شک و شبہ ہو کہ یہ قبر کی پوجا کرتا ہے یا قبر کی عبادت کرتا ہے, یہ شریعت میں ممنوع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, لا تجلسوا علی القبور, قبروں پر کبھی نہ بیٹھو, جس میں لوگ سوئے ہوئے ہیں اس قبر پر نہ بیٹھو. ولا تصلوا الیہا, اور قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز بھی نہ پڑھو. اسی لیے علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے, مفتیان کرام نے, کہ جب تم مردے کو دفن کرنے کے بعد یا ایصال ثواب کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرو تو دعا کے لیے تم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو. چلو مسلمان تو آنے جانے والے روڈ کے اوپر ہوتے ہیں, ان کو تو پتا ہے کہ یہ قبر والے کے لیے دعا کر رہا ہے, قبر والے سے مانگ نہیں رہا ہے, قبر والے کے لیے ایصال ثواب. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہ تو یوں ہی کہیں گے ہمارے اور مسلمان کے درمیان میں کیا فرق ہے, ہم بھی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ قبر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں, فرق کیا ہوا. تو اس شبہ اور شکوک کو, ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم قبلے کی طرف چہرہ کر لو, اور چہرہ کر کے ویسے بھی ادب یہی ہے قبلے کی طرف, جب قرآن کی تلاوت کرے تو قبلے کی طرف چہرہ ہو, جب دعا کرے تو قبلے کی طرف چہرہ ہو, اور عبادت کے لیے بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف چہرہ ہوتا ہے. تو ایک طرف تو ثواب کا ثواب ملے گا, قبلے کا ادب بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ میں آنے جانے والے جن کے دلوں میں شکوک اور شبہات ہوتا ہے, یہ شبہات بھی نہ ہو, یہ شک بھی نہ ہو, اور آدمی گویا اللہ سے بھی دعا کرے اور مرحوم کے لیے بھی دعا کرے, کام دونوں ہو جاتا ہے. اس لیے بعض علماء اس حدیث کے مطلب میں لکھا ہے لا تجلسوا علی القبور کے اندر میں کہ بہت سارے لوگ قبر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. لا تجلسوا علی القبور کا ایک مطلب قبر پر کھڑا نہ رہو. بہت سارے لوگ زمین پر بیٹھتے ہیں اور پیر لمبا کر کے قبر پر اپنے پیر رکھتے ہیں یا قبر کی طرف. اسی لیے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نور نور صدور فی شرح القبور, عربی میں ہے, حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ جب قبر کے پاس سے بندہ گزرتا ہے اور قبر والے کے لیے کچھ پڑھ کر بخشتا نہیں ہے, ایصال ثواب نہیں کرتا ہے, تو وہ قبر والا کہتا ہے یہ کس قسم کا ظالم بندہ ہے کہ میرے پاس سے گزر رہا ہے اور میرے لیے کچھ ایصال ثواب نہیں کرتا. تو ایصال ثواب کے بارے میں جب قبر والا کہتا ہے تو اس پر اگر کوئی آدمی کھڑا رہے تو پھر کیا ہو. دنیا میں جب بندہ زندہ ہوتا ہے کیا کوئی اس کے سر پر پیر رکھتا ہے, کوئی اس کی کمر پر پیر رکھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا. اگر بندہ بیٹھا ہو تو ایک آدمی آ جائے چلو اس کے سر پر پیر رکھو. جب دنیا میں نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک انسان ہے جس کو دفن کیا گیا, اس کا ادب بھی یہی ہے کہ اس کی قبر پر نہ چلے, قبر پر پیر نہ رکھے. دوسرا مطلب یہ کیا ہے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے, جو عام طور پر یہاں تو وہ تو بالکل وی آئی پی قبرستان ہوتا ہے ہندوستان میں, اور دوسری جگہ تو جانور بھی چرتے ہیں, جانور بھی پیشاب کرتے ہیں, اور وہاں نان مسلم بھی قبرستان میں چلے جاتے ہیں پانی لے کر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس سے روکنا چاہیے اور یہ ممنوع ہے, اس کی طرف بھی محدثین نے اشارہ کیا ہے. تو ایک حدیث میں تو ہے لا تجلسوا علی القبور, قبروں پر نہ بیٹھو, قبروں کی طرف کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھو. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح حدیث ہے یاد کر کے جاؤ. ہم قبرستان کے بارے میں بہت جہالت والا کام کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یاد رکھو اگر میرے کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے تو فوراً میں دھو دیتا ہوں, لیکن میری نبی کی باتوں پر ہم عمل نہ کرتے ہوئے اپنے دلوں پر دھبا لگاتے ہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا رسول اللہ علیہ السلام, مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے, ان یجسس القبر, قبر کو پختہ نہ بناؤ. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے قبر کو پختہ نہ بناؤ. اس میں حکمت بڑی عجیب لکھی ہے, فرمائے اینٹ جو ہے یہ آگ میں پکی ہوئی ہوتی ہے, اینٹ جو ہے نا یہ آگ میں پکی ہوئی ہوتی ہے, وہی اینٹ ہی ہم وہاں رکھتے ہیں اور اینٹوں سے پھر اس کو پکی بناتے ہیں. تو فرمایا تم ہی آگ والی چیز کو اپنے مردے کے پاس لے جاتے ہو, جبکہ نیک فالی لینی چاہیے, مٹی ڈالنی چاہیے, مٹی رکھنی چاہیے, وہاں پکی ہوئی چیز آگ میں پکی ہوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر, قبر کے اوپر وہاں پر پکا نہ بناؤ. ویبنا علی, دیواریں نہ بناؤ چاروں طرف, اور فرمایا وان یقعد علی, اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا, یہ حرام ہے. علماء فرماتے ہیں
یہ اس طریقے سے کام کرنا یہ حرام ہے. بخاری اور مسلم شریف کی تیسری حدیث ہے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا. فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ اور نماز کی جگہ بنا لی, یعنی ان کی قبر پر جا کر سجدہ کرتے تھے اور وہاں پر جا کر ان کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کب بیان فرمائی؟ آپ کا انتقال کا, یعنی آپ آخری بیماری میں تھے, آپ کے سر کے اوپر بلینکٹ چادر اوڑی ہوئی تھی, آپ نے چادر کو ہٹائی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں بیٹھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے. فرمایا تم لوگ لا تتخذوا قبور مسجد, تم میری قبر کو قبری مسجدہ, تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبر پر سجدہ کیا ہے. اسی لیے مشکات شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی آئے شام سے مدینہ منورہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزنس کے لیے گئے ہوں گے, واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شام میں جب بادشاہ دربار میں آتا ہے تو پورا دربار بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے, یہ تو دنیا کے کتے ہیں, یہ تو ایمان والے نہیں ہیں. ہم آپ تو ہمارے نبی ہیں, امام الانبیاء ہیں, ہم آپ کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ یہ مشکات شریف کی حدیث میں نقل کر رہا ہوں, ہم آپ کو کیوں سجدہ نہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے, لعنت اللہ, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھو. ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع شروع اسلام میں لوگ قبروں پر جا کر عبادت کرتے تھے, تو شروع اسلام میں جب نیا نیا اسلام شروع ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, قبر کی زیارت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. شروع شروع میں جیسا کہ لوگوں کے دل میں شروع شروع میں کتوں کی محبت تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کتا ملے سے مار دو مار دو مار دو. جب دیکھا کہ اب لوگوں کے دل سے کتے کی محبت کم ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کتوں کو کچھ نہ کرو. یہ ایمان بچانے کے لیے, یہاں پر بھی لوگ قبرستان میں جاتے تھے, قبروں کو سجدہ کرتے تھے, والمتخذین علیہا مساجدہ, اور ان پر سجدہ گاہ کی کوئی چیز بناتے تھے, وسرج اور چراغ جلاتے تھے. اب تو چراغ نہیں جلتا, اب تو کیا ہے وہ سولر لائٹ جلتی ہے, سولر لائٹ جلتی ہے. اللہ کے حبیب نے اس زمانے کے حساب سے کہا ہے, یہ صحیح حدیث میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لعن رسول صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے اس زمانے میں لعنت. اسی طرح قبر کو سجدہ گاہ بنانا ان پر, اور وہ سرج چراغ جلاتے تھے. اب تو یہ سولر لائٹ اور نہ معلوم کینڈل رکھ دیا جاتا ہے, آگ جلاتے ہیں, اس سے قبر والے کو کیا فائدہ ہوا؟ جو اندر میں سویا ہے لائٹ تو اوپر ہے, اندر والے کو کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں گئے تو دیکھا قبر کے اوپر بڑا ٹینٹ لگا ہوا ایسا, اوہو بہترین چھوٹا سا. پوچھا ان لوگوں کو کیوں لگایا, خیمہ کیوں لگایا, ٹینٹ کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا گرمی سردی میں اندر قبر میں سونے والے کو گرمی بہت تھی نا عرب کی, کا تکلیف نہ ہو, اس لیے ہم نے اوپر گھر جیسا بنا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے ٹینٹ بنانے سے, تمہارے ٹینٹ بنانے سے قبر والے کو کیا ہوگا, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے آئس ہو چاہے بارش ہو, اندر والے کو کیا, اندر والے کو گرمی ٹھنڈی لگے گی اس کے اعمال کی وجہ سے. اگر اچھے اعمال ہے تو جنت کی ٹھنڈ کھل جائے گی, اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہے تو پھر جہنم کی گرمی کھل دی جائے گی. تمہارے ٹینٹ سے اس کو کیا پتا, اس کو کیا ہونے والا ہے؟ تم اوپر اگر حلوا بھی رکھ دے, اس پر روٹی بھی رکھ دے, اور اس پر اگر کینڈل بھی جلا دے, اس پر سولر لائٹ بھی رکھ دے, اور اس پر ڈیڈ بھی لگا دے اور اس پر فادر بھی لگا دے تو اندر والے کو کیا پتا ہے کیا لگایا گیا ہے؟ وہ تو اس کا معاملہ اندر میں ہے، باہر سے کچھ پتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں اگر کوئی اس کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے چلتا ہے، کچھ تلاوت کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، تو میرے اور آپ کے پڑھنے سے قبر والے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ بلکہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر پر کھڑا ہوتا ہے تو قبر والا اس کو پہچانتا بھی ہے کہ میری قبر پر میرا بیٹا آیا یا کون آیا ہے، پہچانتا بھی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے قبر پر کھڑے ہونے کا طریقہ بھی لکھا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، کہ سر کی طرف نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہو، اور بلکہ اس کے دانے طرح جہاں پر ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو امام کہاں کھڑا ہوتا ہے، اس کے سینے کے سامنے، فرمایا تاکہ مردے کو نظر آئے، اس طریقے سے اس طرح کھڑا ہو تو وہ دیکھ سکے، ادھر کھڑا ہو دیکھ سکے، سر کی طرف نہ کھڑا ہو، یہ طریقہ بھی لکھا ہے۔ تو قبر کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، وہاں پر بدعتیں نہیں کرنی چاہیے، بجائے نفع کے پھر نقصان ہوگا، پھر ان مردے کو تکلیف ہوتی ہے، ہم وہاں گناہ کا کام نہ کریں، یہ شروع شروع میں۔ اس لیے کہ لوگ، اب سوال ہوتا ہے بعد میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب میں تم کو زورو قبر، کیا تم قبر کی زیارت کرو؟ اللہ کے حبیب نے دیکھا اب لوگوں کے دلوں میں قبر پر سجدہ کرنا یا قبر پر دوسری قسم کی جو بدعات ہے یہ مٹ چکی ہے، چونکہ یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اس لیے اللہ کے حبیب نے لعنت کے لفظ استعمال فرمایا، جب دیکھا کہ اب لوگ ٹھیک ہو گئے، صحابہ کا ایمان بن گیا ہے، تو فرمایا زورو جاؤ اب قبر کی زیارت کرو۔ اب سوال ہوتا ہے کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ اسی حدیث کے تحت میں، چونکہ یہ حدیث ابھی ہمارے سبق میں گزری ترمذی شریف میں، کہ کیا عورتیں جا سکتی ہیں، تو یہاں پر امام اعظم، چونکہ حدیث مطلق ہے، اس میں یوں نہیں کہا مرد جاؤ عورت نہ جاؤ، حدیث مطلق ہے، لیکن جتنے بھی باق کے علماء ہیں انہوں نے منع کیا ہے عورتوں کے جانے سے۔ اس کے دو مطلب، دو تفسیر کی ہے اس کی، ایک تو یہ ہے کہ عورت جائے گی اس کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، کبھی باپ اور کبھی بھائی یا کبھی بیٹے کی قبر پر جا کر یہ روئے گی تو خامخواہ مردے کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ مرد تھوڑا طاقت والا ہوتا ہے، اس سے کہا مرد جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے عورت جاتی ہے تو اس کے پردے نہیں ہوتے اور وہ حجاب نہیں کرتی ہے، تو وہاں مرد لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری وجہ، میری تجربے کی روشنی میں، جو عورتیں گئی ہے، چونکہ آپ، تمہیں پتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے ایک شیطان۔ ویسے تو انسان کی حفاظت کے لیے کئی سو فرشتے ہوتے ہیں، روایت الگ الگ ہے، بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے اور جو اس کو صحیح رہنمائی کرتا رہتا ہے، اور دوسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اب اس کو قبر میں دفن کر دیا، تو اس کا فرشتہ تو آسمان میں چلا گیا، فرشتہ تو کام پورا ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا تھا، یہ فرشتہ اوپر چلا گیا، اب رہ گیا شیطان، وہ کدھر جائے گا؟ وہ کتنا اوپر جائے گا، وہ اوپر نہیں جائے گا، وہ بیٹھے گا کہاں پر، کہاں بیٹھتا ہے؟ اس کی قبر کے پاس، اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے۔ اسی لیے لوگ، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں عام طور پر یہ کالے لوگ ہوتے ہیں، یہ ووڈو جو کرتے ہیں، ووڈو جادو جو کرتے ہیں، یہ قبرستان میں جاتے ہیں اور قبر کی چاروں طرف ڈانس کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے شیاطین کو قبضہ کر کے پھر یہ جادو کا کام کرتے ہیں۔ اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ کفر کا کام ہے، یہ کفر کا کام ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہاں پر لفظ استعمال کرنا چاہیے وما سحر سلیمان، چونکہ جادو کی بات چل رہی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا،
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, یہ شیطان نے کفر کیا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل کر کے نکل جاتا ہے اور اس کی موت کفر پر آتی ہے اگر یہ توبہ نہیں کرتا ہے. اس کے اندر میں آدمی کو شرکیہ کام کرنا پڑتا ہے, شیطان والے کام کرنے پڑتے ہیں اور شرکیہ الفاظ بولنا پڑتا ہے, اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگنی پڑتی ہے, شیطان کی مدد مانگنی پڑتی ہے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ایمان اس کا نکل جاتا ہے. تو وہ اس طریقے سے شیاطین کو لیتے کہاں سے؟ قبرستان سے. تو بہت سی مرتبہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس طریقے سے آئے اپنی بیوی کو لے کر کہ وہ مغرب کے بعد یا عصر کے بعد قبرستان میں گئی فاتحہ پڑھنے کے لیے, تو وہیں سے شیطان صاحب بھی ساتھ میں ہو گیا, ساتھ میں ہو گیا. معلوم ہوتا ہے یہ عورتوں کی جگہ نہیں ہے. ایک تو بے پردگی, اور اوپر سے عام طور پر شیاطین عورتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں, یہ ساری باتیں احکام جان فی احکام قرآن, یہ جلالت السیوطی کی اور ایک اور عربی کتاب ہے جس میں سارے شیاطین اور جنات کے حالات لکھے ہیں. بہت عجیب کتاب ہے, اس کو پڑھنی چاہیے. سمجھنے والی کہ کس طریقے سے شیاطین حملے کرتے ہیں اور کس طریقے سے انسان کے ایمان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں, خصوصاً وہ عورتیں جو ایمان والی ہوتی ہے جو قبرستان میں جاتی ہے. چلو وہ تو صحیح نیت سے چلی گئی پڑھنے کے لیے, لیکن اس کو کیا پتا کہ ہم گئے ہیں پڑھنے کے لیے, بجائے پڑھنے کے بجائے کتنے گناہ لے کر آئے. بے پردگی ہے اور رونا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا عورتوں کے لیے, تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ایک اور حدیث سن کر جا جو امام احمد بن حنبل نے نقل کی ہے, سنو وہ کون سی ہے. ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء. دو قسم کے لوگ سب سے خطرناک ہیں, شریر لوگ جس کو کہتے ہیں, خبیث لوگ, شریر لوگ. میری زبان سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. فرمایا اشرار الناس, لوگوں میں سب سے بڑے شری, ایک تو شر الناس من شر الوسواس الخناس, ایک اشرار زیادہ شریر, زیادہ خطرناک کون ہے؟ تدرکهم الساعة, قیامت آ جائے گی سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے, صرف دنیا میں شریر لوگ رہ جائیں گے, وہ کافر جو ڈینجرس ہیں وہ رہ جائیں گے. اور نمبر دو پر والذین یتخذون القبور مساجد, وہ لوگ جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموں میں, لوگوں میں سب سے زیادہ شریر ہے. اس لیے فسجدوا للہ, سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو, اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. اس لیے کہ ایمان نہیں ہوگا, اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مغفرت کر دے گا, لیکن مشرکین کی, شرک کرنے والوں کی جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتے ہیں, ان کی مغفرت نہیں ہوگی. اب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حکیم الامت نے لکھا ہے کہ کیا قبرستان میں مسجد بنانا جائز ہے یا کسی قبر کے پاس مسجد بنانا جائز ہے؟ دو مسئلے میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے, چلو مجبوری ہو گئی, جماعت بنانی پڑی قبرستان میں قبروں کے سامنے, کیا مسئلہ ہے فقہ کا؟ تمہیں پتا ہے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ قبر اگر سامنے ہو تو پھر نمازی اپنے سامنے سترا رکھے, سترا کا معنی کوئی چیز سامنے رکھے قبر سے پہلے تاکہ قبر تمہارے سامنے نہ ہو. ایک آدمی نماز پڑھے تو, لیکن اگر جماعت ہے تو نارمل مسئلہ کیا ہے, اگر جنگل میں نماز پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں صرف امام کے سامنے سترا ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے سترا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں, امام کا سترا سب کے لیے ہے. لیکن قبرستان میں جو ساری قبر ہے اب سب لوگ کھڑے ہیں, تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے ہر ایک کو اپنے سامنے سترا رکھنا پڑے گا. اتنا ڈینجرس مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی یہ شمار نہ کر لے کہ یہ قبر کے سامنے نماز پڑھتا ہے, اتنا ڈینجرس ہے کہ انسان کے ایمان کا خطرہ ہے.
اس لیے مسئلہ فقہ کا ہے. دوسرا مسئلہ قاری ثناء اللہ صاحب کی تفسیر تفسیر مظہری عربی میں ہے, اس میں لکھتے ہیں, حکیم الامت بھی لکھتے ہیں, ابن عربی بھی لکھتے ہیں کہ اگر قبرستان کے پڑوس میں مسجد بنا دے جہاں پر لوگوں کے بدعات کا خطرہ نہ ہو, قبروں پر سجدہ کا خطرہ نہ ہو, تو ایسی صورت میں قریب میں مسجد بنانا جائز ہے, قبروں پر نہیں, قبرستان کے باہر یا قبرستان کے قریب. لیکن اگر اس مسجد بنانے سے بھی لوگوں کا کہ لوگ ہجوم آتے ہیں نہ معلوم کیا اور کیا, وہاں پر سالانہ وہ جلسہ ہوتا ہے پھنا اور وہاں پر بدعت ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہاں مسجد بنانا جائز نہیں ہے, یہ مسجد باقی نہیں رہی, یہ تو بدعت کا ہو گیا, یہ تو گناہ کی جگہ ہو گئی, یہ اللہ کی عبادت اب تو باقی نہیں رہی, تو ایسی صورت میں وہاں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے. یہ پوری تفسیر مجھے تمہیں بیان ہے, بہت لمبی تفسیر ہے, کہیں پورا مہینہ بھی نکل جائے گا اگر میں قبرستان کی باتیں سناؤں کہ قبرستان میں داخل ہونا کیسا ہے, قبرستان میں کس طرح کھڑا ہونا ہے, کیا کیا پڑھنا ہے, اور کس طریقے سے ادب کے ساتھ جانا ہے, اور قبرستان میں کیا دنیاوی باتیں کر, بہت ساری مسائل اور بہت ساری باتیں ہیں. بس اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قبرستان میں بھی جا کر اپنی موت کو بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں. اور میں نے اس دن سنایا تھا نا کہ وہ آدمی بازار میں روتا تھا, مجذوب آدمی بازار میں روتا تھا, تو لوگوں نے کیا کہا, پاگل آدمی بازار میں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان بازار والوں کی صلح اللہ سے کرانا چاہتا ہوں, لیکن یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں. تو پھر میں چلا آیا, دوسرے دن قبرستان میں وہی آدمی روتا تھا, اس کو پوچھا قبرستان میں کیوں رو رہے ہو؟ فرما آج بھی میں ان قبرستان والوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں, لیکن کل تو اللہ مان گیا تھا صلح کرنے کے لیے چونکہ لوگ زندہ تھے, آج تو اللہ ہی نہیں مانتا ہے چونکہ اب تو مر چکے ہیں, مرنے کے بعد اب کیا عمل کرنا ہے, جو کچھ زندگی میں کرنا ہے زندگی میں ہی میں کر لو, مرنے کے بعد پھر اللہ صلح نہیں کرتا ہے, یاد رکھو. اس لیے دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کو صحیح بنا لو, اللہ کو راضی کر لو. مجھے اور آپ کو پتا نہیں کب موت آ جائے, اچھے اچھے لوگ صبح میں سوئے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے بارے میں جوزبری میں گیا تھا سبحان اللہ دیکھنے کے لیے, حتیٰ کتا بھی دو چار دن پہلے, رمضان کی بات کر رہا ہوں, بالکل حتیٰ کتا آرام سا آدمی, اگلے دن تو اپنے بھائی کو اس طریقے سے پیچھا کچھ یہاں نس دب گئی تھی, تو اس کے ساتھ میں نے پورا دیکھا کہ اس کو نس کو کھول دیا اور اس کی خدمت کی اور نہ معلوم کیا اور کیا کیا, لیکن دوسرے دن اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں, کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے یہاں, ابھی تک یہ زندہ ہے لیکن اس کو برین ہیمریج ہو گیا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ بس پورے ہفتے سے وہ مشین پر آئی سی یو میں ہے, نہ آنکھ کھولتا ہے نہ بولتا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے, اب تو کہا تم اس کو لے جاؤ گھر پر, جتنے دن باقی ہے پورا کر, موت کا کیا بھروسہ ہے. اس لیے ہم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سال جیوں گا دو سال جیوں گا, یہ ہم بھول جاؤ. مجھے نہ آپ کو پتا ہے اچھے اچھے لوگوں کے جنازے چلے گئے, جنہوں نے کیسی کیسی امیدیں باندھی ہوئی تھی وہ دنیا سے چلے گئے. یاد رکھو جو کچھ کرنا ہے مرنے سے پہلے کر لو, ورنہ ہماری قبر پر بھی کوئی آنے والا نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال آئیں گے, سر کی طرف ایمان آئے گا, دانی طرف صدقات اور زکات آئے گی, اور بائیں طرف یہ ہمارے روزے آئیں گے, پیر کی طرف حج اور عمرہ آئیں گے, مدل میں یہ جتنے بھی اذکار ہیں وغیرہ ساری چیزیں آئے گی اگر ہم نے کی ہے, تو یہی قبر ہمارے لیے وی آئی پی روم بن جائے گی. اور اگر چونکہ ابھی قیامت تک ہمیں اس میں سونا ہے, ابھی تو قیامت تھوڑی قائم ہوگی, دیکھو نا صحابہ سوئے ہوئے ہیں, کتنے سال ہو گئے, 1400 سال اوپر ہو گیا, وہ اپنی قبر میں سوئے ہیں, یہ ان کا وی آئی پی روم ہے, وہ ان کا روم ہے, ابھی تو قیامت قائم ہونے کب ہوگی پتہ ہی نہیں ہے, تو ہمیں تو اپنی قبر میں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ من نیران, فرمایا قبر یا تو جنت کا گھر بن جائے گی تمہارے لیے یا پھر تمہارے لیے جہنم کا گھر بن جائے گی. اب یہ قیامت تک تو ہمیں وہاں رہنا ہے, یا تو جنت میں رہنا ہے جنت کے ٹکڑے میں یا جہنم کے اندر میں رہنا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب مردے کو سلا دیا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں تو سوال کرتے ہیں بتاؤ من ربک ما دینک, دینک من نبیک، یہ سوال کا جواب دے دیتا ہے. تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے کیسے پتا اس نبی کے بارے میں، یہ تو 1400 سال پہلے گزر گئے، تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے اور نبی نے تم کو دیکھا نہیں، کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کہے گا میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اس قرآن کی برکت سے میں بتاتا ہوں اس نبی پر اترا، یہ میرے نبی ہے. اب یہ ایک فرشتہ اور آئے گا اس وقت قبر میں اور وہ کہے گا البسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. آگے حدیث ہی ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے اب پہنا دو. یہ قبر کی بات کر رہا ہوں، قیامت تو بھی دور ہے، جنت تو بھی دور ہے. کہا اس کو قبر میں جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، بس یہ آرام میں رہے. اب کیا ہے، نم کا نومل عروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں تمہیں سنا رہا ہوں. محدثین فرماتے ہیں اس کو پہلی رات کی دلہن کیوں کہا، اس مردے کو جو جواب دے دے، سکول میں کالج میں جواب نہیں بتایا جاتا ہے، وہ تو جب ایگزام میں بیٹھیں گے تب ہمارے سامنے سوال ہوگا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ پوری بک میں سے کون سے سوال آئے. یہ سوال تو جب سے ہم ہوش میں آئے تب سے ہمیں پتا ہے کہ قبر میں کیا سوال ہونے والے ہیں. اس سوال کے لیے تو راتوں میں اٹھ کے تیاری کرتا ہے، یونیورسٹی کے سوالوں کے لیے تو ایک ایک مہینے پہلے سے تیاری ہوتی ہے، لیکن جو سوال ڈینجرس ہے عبد العباد کی، اس میں کامیابی اور ناکامی ہے، اس کے لیے تو کبھی رات میں اٹھ کر اور کبھی اپنی بلینکٹ کو ہٹا کر کے مسجد میں نہیں آیا کہ مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے، اب اس کے لیے قبر میں، یہ قبر اس کے لیے وی آئی پی روم بن جائے گی یا تو پھر جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا. یہ نو کنوم العروس کیوں کہا، اس کو پہلی رات کی دلہن کیوں کہا؟ محدثین مولانا زکریا صاحب اپنی تقریر ترمذی میں فرماتے ہیں جیسے پہلی رات کی دلہن کو کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے اس کے شوہر کے، اسی طرح اس مردے نے اب جواب دے دیا، اس کو قیامت تک کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ اس کو اٹھائے گا، چل اٹھ اب جنت میں چلا جا. یہ نم قدوم العروس ہے. تو جتنے بھی ایام ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر کر لیں مرنے سے پہلے پہلے. یہاں پر ابن علیہم بنیانا ابنے لنتخذن علیہم مسجدہ، وہاں پر مسجد بنا دی گئی یعنی عبادت گاہ بنا دیا گیا. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمہ اللہ بہت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، نیک اور صالح، ان کا تو واقعہ ہی عجیب ہے. چلو ان کی بات سے بات یاد آ گئی. ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور ہاتھ میں ان کے پاس بیگ تھی اور بیگ میں بہت سارے روپیز تھے. اب یہ جا رہے تھے دوسری جگہ میں مدرسہ بنانے کی نیت سے، کسی نے امانت دی تھی، اس امانت کو اٹھا کر جا رہے تھے کہ اس پیسے سے مدرسہ بنانا ہے. راستے میں چور آ گئے تو کہا لاؤ بھائی، تو کہا یہ تھیلی رکھ دی، میں تو جاتا ہوں، لے لو تم کو لینا ہے. حضرت نے چلنا شروع کر دیا، یہ اتنی چھوٹی سی تھیلی ہے پیسے کی، یہ 5-6 چور ہے اس تھیلی کو اٹھا نہیں سکتے ہیں. بڑی کوشش کی اس کو اٹھانے کی لیکن اٹھا نہیں سکتے. آپ دوڑتے دوڑتے ایک کو بھیجا، اس کو پکڑ کے لاؤ. قاری صاحب کو پکڑ کے واپس لے آئے، یہ تھیلی میں کیا ہے؟ فرمایا بھائی میرے پیسے نہیں، یہ تو اللہ کے ہیں. کیا کہا؟ یہ اللہ کے ہیں، میرے نہیں ہے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے کسی نے مجھے دیا ہے، میں اس کو اٹھا کر کے جا رہا تھا. اب میری نیت یہی ہے کہ اسے اللہ کا گھر بنانا ہے، اب تمہیں لینا ہو تو لے جاؤ، تم اللہ کو جواب دے دینا. یہ وہی مسئلہ ہوا کعبہ کے بارے میں. جی ابراہ نے کہا تھا نا، کیا بات ہے جی، تم ہمارے ساتھ حملہ نہیں کر رہے ہو اور اپنے اونٹ کی فکر کر رہے ہو، کعبہ کی فکر نہیں کر رہا. وہی مسئلہ. فرمایا یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اس کا گھر جانے، میں کیسے حملہ کروں گا، میرے پاس کیا طاقت ہے. یہ بات تو کہی تھی نا، مجھے میرے اونٹ دے دو. کہا لو تمہارے اونٹ، جاؤ. اور سب کو لے کر کہاں چلے گئے وہ؟ پہاڑ کے اوپر چلے گئے. اب جنہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اللہ نے ابابیل سے ان کو ختم کر دیا. انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، کیا ایمان ہوگا ان کا، دیکھو. فرمایا یہ تو اللہ کے پیسے ہیں، میرے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر بنانا ہے. فرمایا سنو، یہ اتنا زیادہ وزنی ہو گیا، ہم اٹھا لیں، تم اٹھاؤ. انہوں نے اٹھایا، ماشاءاللہ اٹھا لیا، آرام سے اٹھا لیا. हम उठाते देखो, सब ने मिलकर, पांच आदमी ने मिलकर उठा नहीं सकते, वो तो कितना हैवी हो गया, उठा ही नहीं सकते। ऐसा होता है बहुत सी मर्तबा, ऐसा होता है। बेशुमार ऐसे वाकियात हुए हैं हमारे यहाँ राजस्थान में। एक वाकिया हुआ है, एक नौजवान आदमी, चलो फिर और एक बात आ गई, एक नौजवान, तो आज नसीहत की बात है, कुरान हमें नसीहत ही कर रहा है, पर मैं एक नौजवान आदमी है। आज हमारे यंगस्टर्स को देखो, अपने माँ बाप को कितना सताते हैं, हाउ मच दे ट्रबल द पेरेंट्स, हाउ मच दे टॉक बैड अबाउट देम, हाउ मच दे टॉक लाउड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। अपने यंगस्टर्स को देखो, बच्चों को देखो, माँ बाप को कितना सताते हैं। एक नौजवान सऊदी गया हुआ था कमाने के लिए, और उसकी बीवी हिंदुस्तान में थी, माँ के साथ रहती थी, और माँ का मकसद ये था कि अलग रहें, दूर रहें। अब उसने क्या किया, जब ये शोहर आ गया बीवी की विजिट के लिए, तो उस बीवी ने कहा तेरी माँ ऐसी है, ऐसी ऐसी, रात में जब सोने के लिए गया तो बस एक किस्म का म्यूजिक से उसके कान भर दिए। अब रात में ये पेशाब के लिए टॉयलेट जाने के लिए उठा, तो उसकी माँ सजदे में थी, तहज्जुद के सजदे में थी, मुसल्ले पर। वो तो ऐसे ही मकान होते हैं ना, कच्चे मकान। ये जा रहा था बाहर टॉयलेट के लिए, उसने अपनी माँ को जो सजदा में थी जोर से लात मार दी, जोर से लात मार दी। अल्लाह का करना भी ऐसा होगा, उसने माँ को तहज्जुद के वक्त में, जब सजदे में थी, माँ थी और सदा बेटा है, माँ को मारा, तो वो सजदे में ही इंतकाल कर गई। अब जाहिर बात है कि वो इंतकाल कर गई तो वहीं पड़ी रहेगी, और ये तो पेशाब के लिए गया, टॉयलेट गया, वापस आ गया और जाकर बीवी के साथ सो गया। सुबह में देखा तो उसकी बीवी जो है मजाक कर रही है, देखो ना तुम्हारी माँ को बेड है, बिस्तर है, माँ नहीं सोती है, मुसल्ले पर सो जाती है। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली, वो तो मर चुकी है रात से। उन्होंने कोशिश की कि इसको उठाए, अब ये तो बाहर निकल गया बेटा, ओ मेरी माँ का इंतकाल हो गया, लेकिन ये नहीं कह रहा कि रात को मैंने क्या किया अपनी माँ के साथ, कोई किसी के सामने, किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। अब ये घर में आए, माँ को उठाए, उठा ही नहीं सकते, बॉडी अल्लाह ने इतनी हैवी कर दी, उठा ही नहीं सकते। अब क्या करें, बाहर चले गए और लोगों को बुलाया, लोग जमा हो गए, बहुत सारी 40 औरतों ने ट्राई की उसकी माँ को उठाने की, लेकिन उठा नहीं सकते थे। औरतों ने ट्राई की, 40 उठा नहीं सकते हैं। तो उस शहर के आलिम ने बताया कि उसको कहो उसका शोहर भी जरा हाथ लगाए। जब शोहर ने हाथ लगाया तो 40 औरतों के साथ फौरन उसने उठा लिया। अब गुसल करने के ले जाना है, औरतें ट्राई करती, उठा नहीं सकते हैं। कहा फिर भी उसके बेटे को कहा हाथ लगाओ। जब भी बेटा हाथ लगाता है बॉडी हल्की हो जाती है, और जब दूसरे लोग हाथ लगाते हैं बॉडी भारी हो जाती है, यहां तक के जनाजा उठाना सब में। उस आलिम ने कहा अब इसी बेटे को ही काम सुपुर्द कर दिया जाए, हर जगह उसी को जाना पड़ेगा, नहाए वहां पर भी बॉडी ये रख दे, फिर बाहर आ जाए, ये लोग नहा ले और कफन पहना दे, ये जाएगा बॉडी उठाएगा, जनाजे में रखेंगे। ये ही आदमी पूरा जनाजा कब्रिस्तान तक उठाएगा और इसी को अपनी मां को दफन करने के लिए कब्र में जाना पड़ेगा। ये सच वाकिया है। जिस जमात में हमारे रिश्तेदार गए थे उस मुल्क में, उस शहर में ये वाकिया हुआ था, और ये वाकिया वहां लोगों ने सुनाया। इस तरीके से वाकिया हुआ कुछ दिन पहले कि वो आदमी बेटा कब्र में गया दफन करने के लिए, तो बेटा ही पहले, माँ तो बात की बात है, अभी तो माँ तो ऊपर है, उसको लेना है अंदर में, उससे पहले ही वो जमीन में धस गया। उसके फादर इन लॉ सारे के लोग जनाजे में आए हुए थे, सारे रोने लगे, माँ को जल्दी जल्दी दफन कर दिया, घर पर गए, बेटी को जाकर फादर इन, यानी अब तो बेटी का शौहर फादर है, वो पूछ रहा है क्या हुआ है। कहा मेरी सास तो बड़ी अच्छी थी, नेक थी, सालिया थी, लेकिन मुझे अलग रहना था, सास के साथ नहीं रहना था, तो मैंने एक ऐसी प्लानिंग बनाई थी कि बेटा अपनी माँ को छोड़कर अलग रह जाए। मैंने उसको नहीं कहा था अपनी माँ को मारे, उसने तहज्जुद में अपनी माँ को मारा है, इसलिए ये हालत उसकी हुई है। होता है कभी कभी। याद रखो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जमाना वाकिया मशहूर है। चलो फिर एक बार और बात, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है, और एक औरत दूसरी औरत को गुसल देने के लिए, मुर्दा औरत को गुसल देने के लिए जब गई, अब गुसल देते देते दूसरी औरत को कह रही है तुम्हें पता है ये औरत तो ऐसा फुला मर्द के साथ बातचीत करती थी, यानी फुला मर्द के साथ चालू है, फुला के साथ, अब गुसल भी दे रही है और उसकी बुराई भी कर रही है। होते लोग ऐसा करने वाले। इसलिए कहा मुर्दे को गुसल देते वक्त अगर उसका कोई ऐब खुल जाए किसी के सामने बयान न करो, हमेशा याद करो। अब इसने तो गुसल देते देते उसका ऐब के फुला मर्द के साथ है, अब ये कहती जा रही है और عورت کا پیر دھو رہی ہے, پانی ڈال رہی ہے پیر, اس کا یہ ہاتھ چپک گیا ران پر, یہ سچ واقعہ, اس کا ہاتھ چپک گیا عورت کی ران کے اوپر, مردہ عورت کے پیر پر اس کا ہاتھ چپک گیا جیسے گلو کے ساتھ. اب لوگ کھینچ رہے, اس کا ہاتھ الگ نہیں ہو رہا ہے, کھینچ رہے الگ نہیں ہو رہا ہے, کیا کرے, بڑی کوشش کی, گھنٹہ ہو گیا, دو گھنٹہ ہو گیا, اب انتظار کر رہے ہیں لوگ مردے کو, مردہ عورت کو دفن کرنے کے لیے, کہا اس طریقے سے مسئلہ ہو گیا, اب کیا کیا جائے. تو دونوں طرف کے لوگ آ گئے, اس عورت کی فیملی بھی آ گئی اور مردہ جو عورت ہے اس کی فیملی بھی آ گئی, میت کی طرف سے بھی. میت والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں اس عورت کا ہاتھ کاٹ لیا جائے یہاں سے, جو زندہ عورت ہے غسل, اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ لیا جائے اور ہماری مردہ عورت کو اس کے اتنے ہاتھ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں کیا جائے گا, ایسا کرتے ہیں نیچے سے گوشت کاٹ دیا جائے پیر سے, تاکہ یہ بعد میں اس کا آپریشن وغیرہ سے اس کو نکال دیا جائے گا, یہ صحیح ہو جائے گی, اور عورت کو اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے. دونوں طرف سے مان نہیں رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے, مدینہ منورہ کا یہ واقعہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا, ہم کیا کریں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں آتا ہوں. پردے کے پیچھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے, فرمایا تھوڑی دیر کے بعد کہا, سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس عورت کو کوڑے مارے جائیں. کیا مارے جائیں؟ کوڑے مارے جائیں, 80 کوڑے. اگر کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے تو اس کو قرآن کے اندر ہے کتنے کوڑے, اور یہ تو اسلامی حکومت مدینہ منورہ ہے, 80 کوڑے مارو. اب 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا جلاد نے, مارنا شروع کیا, ایک دو تین چار, جب 80 کوڑے ختم ہوئے اس کا ہاتھ اس عورت کی, مردہ عورت کی ران سے الگ ہو گیا. کہا میں نے قرآن کا مطالعہ کیا, اس عورت نے لگتا ہے اس مردہ عورت پر تہمت لگائی ہے. تو دوسری عورت نے کہا, اس عورت سے پوچھا گیا کہ تم نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا؟ فرمایا نہیں, ایک مرتبہ ایک آدمی جا رہا تھا تو یہ عورت اس سے بات کر رہی تھی, اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا کہ یہ عورت اس کے ساتھ, تمہیں کیا معلوم کیا بات کرتی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو, کسی کوئی ضرورت ہو, تم نے بالکل اس پر تہمت لگا دی, یہ قرآن کا حکم ہے تمہیں کوڑے مارے گئے اس لیے تمہارے ہاتھ اسے سپریٹ ہوا ہے. اس لیے یاد رکھو, بات کہاں سے نکلی میں تو بھول گیا, آپ بھی لوگ بھول گئے ماشاءاللہ. تو یہ اس طریقے سے اپنی تیاری قبرستان میں جانے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے. تو یہاں پر قبرستان میں جو مسجد بنانے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے جبکہ کوئی بدعات نہ ہو, فلاں اور فلاں نہ ہو, ایسے وقت میں. تو ایسے وقت میں اگر مسجد بنا دی جائیں اور جس میں بدعات اور گناہوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو تب تو جائز ہے, ورنہ جائز. میں آپ کو سنا رہا تھا, بھول گئے آپ لوگ, مولانا قاری صدیق بانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھول گئے آپ لوگ ماشاء اللہ, ہے نا, اتنا میرا بھی ذہن ایسے میں بھی بڈھا ہو گیا. تیسرا بیان نہیں, ابھی زہر سے پہلے لیڈیز ہوا, پھر زہر کے بعد وہ اقرا پر ہوا, یہ تیسرا بیان. آپ لوگ سمجھتے مول سب بھی لوہے کے ہیں نا, بولتے رہے ہم سنتے, لیکن آپ تو ماشاء اللہ بہت توجہ کے ساتھ تفسیر سن رہے ہیں, آپ کو اتنا ہی اتنا ثواب ملے گا, اس لیے کہ آپ کا دھیان قرآن کی طرف ہے, اللہ رسول کی باتوں کی طرف ہے. قاری صدیق صاحب نے کہا کہ جب وہ اٹھا نہ سکے تو ان سب نے میرے سامنے توبہ کی, اور اس دارالعلوم بنانے میں انہوں نے مدد کی, اور اس دارالعلوم میں سب سے پہلے یہی چوروں کی جماعت عالم بن کر نکلی ہے. یہ چوروں کی جماعت, 5 آدمی چور تھے نا, انہوں نے توبہ کی اور یہی دارالعلوم میں داخل ہو گئے, اور انہوں نے علم حاصل کیا, اور یہ سب سے پہلی جماعت ہے جو وہاں سے علماء بن کر نکلی ہے. قاری صاحب نے بیان فرمایا کہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں پر مسجدیں بنا دی جائیں قبرستان کے سائٹ میں, تاکہ آنے جانے والے لوگ ہو وہ عبرت حاصل کرے, وہاں پر نماز پڑھ لے, اصال ثواب کر دے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے, ورنہ کوئی حرج کیا؟ ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, مسجد بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. اگلی آیت میں اب یہ اس زمانے کی یہود و نصارہ, اب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہود و نصارہ, یا اس زمانے کے لوگ, اب یہ کیا کرتے تھے, اختلاف کرتے تھے کہ یہ کتنے تھے اصحاب کہف, 3 تھے 4 تھے 5 تھے 6 تھے, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. پھر کچھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اصحاب کہف کے کتنے تھے, اس کے نام کیا ہے, اور اس کے بارے میں جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے فوائد کتنے ہیں, وہ سب عبداللہ ابن عباس کا قول جو نقل کیا ہے صاحب جلالین نے, انشاءاللہ زندگی باقی رہی کل اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والا آلہ و بارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ ہمارے بولنے کو لوگوں کے سننے کو تو قبول فرما لے, اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے, اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے, ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما, ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما, یا اکرم الاکرمین محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما, یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں, اے اللہ ان کے دلوں میں اور ان کی اولادوں میں ان کی نسلوں میں علماء اور صلحاء پیدا فرما, حافظ قرآن پیدا فرما, قرآن کی محبت میں جو بیٹھتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں اے اللہ حافظ قرآن کو جاری اور ساری فرما, حافظ قرآن پیدا فرما, علماء دین پیدا فرما, ہم سب کو صالحین میں سے بنا, توابین میں سے بنا. اے اللہ ہم تیرے سامنے روزانہ افطاری کے وقت بھیک مانگتے ہیں, اے اللہ ہم مانگتے ہیں, ہم فقیر ہیں. تو نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء, اے لوگو تم فقیر ہو, اے اللہ ہم فقیر ہی ہے اور فقیر مالداروں کے دروازے پر آتا ہے. اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی مالدار نہیں, تجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں, تجھ سے بڑا کوئی رحیم نہیں, تجھ سے بڑا کوئی رحمان نہیں, تجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں, کوئی غفور غفار نہیں, تو نہیں. اور تیرے نبی نے بیان فرمایا اے دنیا والو تمہارے گناہوں سے بھر کر اللہ کی مغفرت ہے, تمہارے اعمال سے بھر کر اللہ کی رحمت ہے. اے لامحدود رحمت والے اللہ, اے لامحدود رحمت والے اللہ, اے لامحدود مغفرت والے اللہ, تیرے در پر آئے ہیں, قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, افطاری کا وقت ہے. اے اللہ ان تمام برکات اور نیکیوں کے کام کے ریکویسٹ ہم تیرے سامنے پیش کر کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ گھروں پر سننے والیاں ریسیور کے ذریعے اور اے اللہ لائیو سننے والے لوگ اور اسی طرح ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں لوگ سن رہے ہیں سننے والے ہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس وقت ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں, پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو ایمان کے کچے ہیں ان کے ایمان کو مضبوط بنا دے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو تھام لے, ہم سب کے دلوں کو ایمان پر مضبوط بنا دے, ہمیں ہدایت نصیب فرما. ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ایام زندگی کے باقی ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے مہینے باقی ہیں, کتنے سال باقی ہیں, جتنے بھی سال زندگی باقی ہے اے اللہ اس میں تیری فرما برداری والے اعمال کے میں توفیق نصیب فرما. اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اس مجمع میں لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں, برہے بھی ہے, بیمار بھی ہے, کمزور بھی ہے, اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ایک مرتبہ کرم کرم کی نظر کر لے, رحم کی نظر کر لے اور ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, دیندار بنا دے, نیک اور صالحین میں سے بنا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کے وقت جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, قرآن تلاوت کے بعد جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, صحابہ کی قرآن کی مجلسوں کے بعد جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما. اور شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے, ہماری اولاد کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بھائی بہنوں کی, پورے مجمع کی, پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وسلم.